बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔
سامعین ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ضحیٰ کی تلاوت سماعت فرمائی، قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ زاویہ نگاہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا۔ پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام صبح امید، جس میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے عرائض پیش کیے جائیں گے۔ پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ سامعین یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایک بیان جاری کر کے عراق کے شہر اربیل میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے اڈوں پر میزائل حملے کو ایک جوابی کارروائی قرار دیتے ہوئے ایک بار پھر صہیونی ٹولے کو سخت خبردار کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کا الزام عائد کیا ہے۔ یوکرین کے صدر کے اقتصادی امور کے مشیر نے بتایا ہے کہ ملک کو جنگ سے اب تک 100 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایک بیان جاری کر کے عراق کے شہر اربیل میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے اڈوں پر میزائل حملے کو ایک جوابی کارروائی قرار دیتے ہوئے ایک بار پھر صہیونی ٹولے کو سخت خبردار کیا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونیوں کی حالیہ شیطنت اور شرپسندی کے جواب میں عراق کے شہر اربیل میں قائم موساد کے 2 خفیہ اڈوں کو ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب میزائلوں کا نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں اسرائیل کی ہر شرارت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت اسلامی کی سلامتی اور تحفظ ایران کی مسلح افواج کی ریڈ لائن ہے اور کسی کو بھی جارحیت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سپاہ پاسداران نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی اعلان کیا تھا اور اب پھر واضح کر رہے ہیں کہ ہر طرح کی شیطنت کا سخت اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ دوسری جانب ایک عراقی ذریعے نے اربیل میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے میزائل حملے میں ہلاک ہونے والے موساد کے 9 افسران کے نام بھی جاری کر دیے ہیں۔ اس حملے کے بعد اربیل کے امریکی فوجی اڈے میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ امریکی لڑاکا طیاروں نے فضا میں پروازیں بھریں اور شہر میں مسافر طیاروں کی پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی گئیں۔ یاد رہے کہ چند روز قبل غاصب صہیونی حکومت نے شام کے دارالحکومت دمشق کے ایک مضافاتی علاقے پر میزائل حملہ کیا تھا جس میں ایران کے 2 فوجی مشیر شہید ہو گئے تھے۔ ایران نے صہیونی ٹولے کے اس اقدام کو دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اس شیطنت کا جواب ضرور دے گا۔ صہیونی حملے کے بعد اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر مجید تخت روانچی نے عالمی برادری سے صہیونی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا تھا کہ ایران اپنی صلاح دید کے مطابق جوابی کارروائی کے لیے اپنا حق محفوظ رکھتا ہے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عراقی کردستان کے اربیل علاقے میں ہوئے میزائل حملے میں امریکی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی انتظامیہ کے عہدیداروں نے اربیل شہر میں پر ایران کے میزائل حملے کی مذمت کرتے ہوئے تائید کی کہ ان حملوں میں امریکہ کی کسی بھی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان اور وائٹ ہاؤس کی قومی سیکیورٹی کے مشیر نے اتوار کی شام یہ اعتراف کیا کہ عراق کے اربیل میں الگ صبح ہونے والے میزائل حملے میں امریکہ کی کسی بھی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اربیل میں امریکی حکومت کی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا، اس واقعے کا عراق حکومت اور کردستان کی مقامی حکومت جائزہ لے رہی ہے، ہم اس کے حوالے سے کوئی اور بیان نہیں دیتے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سیکیورٹی کے مشیر جیک سلیوان نے فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ اس حملے کی وجہ سے میں ایران کی مذمت کرتا ہوں، اس حملے کے بارے میں ہم دقیق اطلاع جمع کر رہے ہیں، ابھی تک جو ہمیں اطلاع ہے اس کی بنیاد پر کسی بھی امریکی تنصیبات یا شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا ہے کہ تہران کے خلاف سبھی ظالمانہ پابندیاں ختم ہونی چاہیے۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان خطیب زادے نے مشہد مقدس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام پابندیاں منسوخ ہونی چاہیے جو ایران کی اقتصادی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور تیل، پیٹرو کیمیکل، اسٹیل، کنسٹرکشن اور جہاز رانی سمیت شعبوں میں تجارت کے لیے ایران کو فوری آزادی ملنی چاہیے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے کہا کہ ایٹمی مسئلے اور ویانا مذاکرات میں جو کچھ بھی ہوا وہ ایرانی عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہے۔ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کی منسوخی کے لیے شروع ہونے والے ویانا مذاکرات کا 8 دور ایک بار پھر مختصر وقت کے لیے روک دیا گیا ہے۔ ایران کے ڈپٹی اسپیکر نے سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں کو دی جانے والی غیر انسانی سزائے موت کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے خاموشی توڑنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزاد نے کہا کہ یہ ایوان سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں کو دی جانے والی غیر انسانی سزاؤں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری سے توقع ہے کہ وہ سعودی عرب میں انجام پانے والے اس غیر انسانی اقدام پر اپنی خاموشی توڑے گی۔ ایران کے ڈپٹی اسپیکر نے یہ بھی کہا اگرچہ انسانی حقوق قدم بھرنے والی عالمی برادری اور این جی اوز سے ہمیں زیادہ امید نہیں ہے کہ وہ سعودی عرب کے اس غیر انسانی اقدام پر مؤثر رد عمل ظاہر کریں گی۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز 81 افراد کو سزائے موت دی گئی ہے۔ سعودی حکومت کے ہاتھوں 40 شیعہ مسلمان نوجوانوں اور مجموعی طور پر 81 افراد کو پھانسی دینے پر اسلامی ملکوں کی اہم شخصیات، گروہوں اور سیاسی پارٹیوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے سنیچر کو انسانی حقوق کی پامالی کی بدترین مثال پیش کرتے ہوئے ایک ہی دن میں 81 عام شہریوں کے سر قلم کر دیے۔ سعودی حکومت نے جن نوجوانوں کو سزائے موت دی ہے ان میں سے 41 کا تعلق سعودی عرب کے شہر قطیف سے ہے جبکہ 7 کا تعلق یمن سے ہے۔ ان تمام افراد کو مختلف بہانوں سے گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ عراق کی اصائب اہل حق تحریک کے سربراہ نے بھی سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آل سعود کا خاندان اسلام کے بنیادی ترین اصولوں کی پامالی کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ حزب اللہ عراق کے سربراہ نے بھی اس قتل عام کے رد عمل میں کہا ہے کہ ایک ایسے وقت دنیا کی توجہ یوکرائن جنگ کی جانب لگی ہوئی ہے، سعودی حکومت نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور 81 افراد کو پھانسی دے دی۔ عراق کی تحریک النجوہ کے ترجمان نے بھی آل سعود کے اس اقدام کو انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی اور بدترین پامالی قرار دیا۔ عراق کی جماعت حزب الدعویٰ نے بھی سعودی عرب کے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ بحرین کی جمعیت عمل اسلامی نے بھی 80 سے زیادہ شہریوں کو پھانسی دینے کے جرم کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ایسا جرم مغرب کی حمایت سے انجام دیا ہے۔ یمن کے قیدیوں کے امور کی قومی کمیٹی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ریاض نے ان دو یمنی قیدیوں کو سزائے موت دے دی جن کے نام صلح مذاکرات کی فہرست میں تھے، جن کو کچھ عرصے پہلے اقوام متحدہ نے پیش کی تھی۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے قیدیوں کے امور کی قومی کمیٹی کے سربراہ عبدالقادر المرتضیٰ نے جیزان کے محاذ کے دو یمنی قیدیوں کی سزائے موت کے ریاض کے اقدام کے بارے میں کہا، سعودی حکومت کے اس اقدام نے انہیں حیران کر دیا۔ یمنی قیدیوں کی کمیٹی کے سربراہ نے المسیرہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم دو یمنی قیدیوں کی سزائے موت سے حیران ہیں، ان دو اسیروں کے حق میں سعودی حکومت کے جرائم بہت خطرناک ہیں اور یہ قیدیوں کے بارے میں سارے عالمی قوانین کے برخلاف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کا یہ قدم اقوام متحدہ کو نظر انداز کرنا ہے، جو سعودی عرب کے ساتھ جاری مذاکرات کا حامی اور ناظر ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کا الزام عائد کیا ہے۔ حافظ آباد میں اپنی پارٹی کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت کو گرانے کے لیے ارکان پارلیمنٹ کو خریدا جا رہا ہے۔ انہوں نے بعض اپوزیشن رہنماؤں کے نام لے کر اور بعض کا نام لیے بغیر انہیں مغرب زدہ اور یورپ سے مرعوب قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، لیکن ملکی مفادات پر کسی سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے یورپی سفیروں کی جانب سے کھلے خط کے ذریعے روس کی مذمت کے مطالبے پر کڑی نکتہ چینی کی اور کہا کہ ان کا یہ اقدام سفارتی آداب کے منافی تھا۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف کی جانب سے پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد کی درخواست کے بعد اپوزیشن رہنماؤں اور مغرب کے خلاف وزیر اعظم عمران خان کا لب و لہجہ انتہائی سخت ہو گیا ہے۔ چند روز قبل کراچی میں ایسے ہی ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حزب اختلاف کے رہنماؤں پر نکتہ چینی کرتے ہوئے روس یوکرائن تنازع میں مغربی ملکوں کی جانب سے ڈالے جانے والے دباؤ کو مسترد کر دیا تھا۔ یوکرائن کے صدر کے اقتصادی امور کے مشیر نے بتایا ہے کہ ملک کو جنگ سے اب تک 100 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ فرانس پریس کے مطابق ولینگ استوینگ نے بتایا کہ اس وقت ہماری آدھی سے زیادہ کمپنیاں اپنا کام نہیں کر پا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کمپنیاں جو تھوڑی بہت سرگرمیاں انجام بھی دے رہی ہیں، ان کی توانائی سے بھرپور استفادہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ یوکرائن کے صدر کے اقتصادی امور کے مشیر نے بتایا کہ ملک کو جنگ سے ہونے والے نقصانات کی شروعاتی جائزہ رپورٹ کے مطابق ہمیں کم سے کم 100 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ یوکرائن کی جنگ 18 روز بھی جاری رہی اور ملک کے حکام عالمی برادری کو روسی تیل اور گیس کی برآمدات روکنے پر قائل کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق جنگ یوکرائن کے 18 روز محفوظ کوریڈور کے ذریعے عام شہریوں کے انخلا کا معاملہ ایک بار پھر مشکلات کا شکار ہے اور روس یوکرائن دونوں نے ایک دوسرے پر عام شہریوں کے انخلا میں رکاوٹیں ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ۔ سامعین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم سعودی عرب میں 81 عام شہریوں من جملہ 41 شیعہ مسلمانوں کو سزائے موت دیے جانے اور اس شفافیت پر عالمی برادری کی خاموشی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ۔ سامعین، سعودی عرب میں 81 عام شہری من جملہ 41 شیعہ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سعودی عرب نے انسانی حقوق کی واضح پامالی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر دسیوں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور اس ظالمانہ اور شفاقانہ عمل کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی برادری مکمل طور پر اور خاص طور پر انسانی حقوق کے ادارے خاموش نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، سعودی عرب میں یہ گھناؤنا واقعہ رونما ہوا ہے، اور ایسا ظلم اور ایسی بربریت کی جس کی مثال بہت ہی کم ہم دیکھتے ہیں عالمی سطح پر، کہ اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ 81 افراد کے سر قلم کر دیے گئے، اور ان 81 افراد میں سے 41 شیعہ مسلمان ہیں کہ جن کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آپ اس واقعے اور خاص طور پر انسانی حقوق کے جو عالمی ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کی خاموشی اور عالمی برادری کی خاموشی پر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ نے بڑے اہم موضوع کی طرف متوجہ کیا ہے، اور یقیناً اس وقت علاقائی میڈیا میں اور کسی حد تک عالمی میڈیا میں بھی اس خبر کو نمایاں انداز سے شائع کیا گیا ہے۔ البتہ اس پہ جو رد عمل آنا چاہیے تھا وہ، جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا، کہ وہ اس انداز کا نہیں ہے، لیکن خبر اتنی ہولناک ہے اور اتنی پریشان کن ہے، اس پہ جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ چونکہ 81 یعنی 81 افراد کو بیک وقت پھانسی چڑھا دینا، ان کو گویا موت کی سزا دینا، یہ شاید سعودی تاریخ میں بھی اور باقی ممالک کی تاریخ میں تو یہ تقریباً ایسا کوئی اقدام، کوئی ایسی خبر پہلے ہماری نظر سے نہیں گزری۔ الا یہ کہ جنگوں کے اندر اور حالت جنگ میں جو ایک مخالفین کو یا دشمنوں کو جس انداز سے تحقیق کیا جاتا ہے، یا فائر اسکواڈ کے سامنے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، لیکن ایک حکومت اس انداز سے جو ہے وہ اپنے شہریوں کو اس بھیانک انداز سے، چونکہ جو سعودی عرب میں پھانسی دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی اتنا ظالمانہ اور وحشیانہ ہے کہ اس پہ بھی عالمی برادری چیختی رہتی ہے، اس پہ بھی جو انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہیں وہ اعتراض کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال 81 افراد کو بیک وقت پھانسی دینا زمان و مکان کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس پر جو علاقائی میڈیا نے تبصرہ کیا ہے وہ اس برائی یا اس اقدام یا اس ظلم یا اس بربریت کا ذمہ دار محمد بن سلمان کو ٹھہرا رہے ہیں، کہ محمد بن سلمان نے ایک ایسے وقت میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس سے وہ چاہتے ہیں کہ خطے کے اندر بھی اور عالمی برادری کو یہ پیغام دیں کہ وہ بہت مضبوط ہیں اور جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ اس کو معاف نہیں کریں گے، اور اگر سعودی عرب کے اندر کہیں سے کوئی مخالفت کی آواز محمد بن سلمان کے خلاف اٹھے گی سعودی ولیت کے ہو تو اس کو اس انداز سے دبا دیا جائے گا، ورنہ بظاہر جو تجزیے سامنے ہیں اس طرح تک نہیں بنتی کہ آپ 81-80 افراد کو یک وقت جو ہے وہ، یہ بنیادی طور پہ ایک ملک کے اندر بھی اور ریجن کے اندر بھی یہ خوف اور دہشت اور وحشت پھیلانا چاہتے ہیں محمد بن سلمان، تاکہ ان کے خود ملک کے اندر اگر کہیں پہ کوئی علیحدگی پسندی کی یا اینٹی بادشاہت یا آل سعود کے خلاف اگر کہیں پہ کوئی تحریک چل رہی ہے تو یہ محمد بن سلمان نے 81 افراد کو پھانسی دے کے گویا یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا تو اس کا انجام پھانسی ہوگا، موت کی سزا ہوگی۔ اب آپ نے جو دوسرا سوال اٹھایا کہ اس پہ ری ایکشن یا اس کی مذمت کیوں نہیں سامنے آ رہی، دیکھیں دنیا کے رائج کچھ اصول ہیں یا معیارات ہیں، سٹینڈرڈز ہیں کہ جو اس کو تمام ممالک نے قبول کیا ہوا ہے، اور ان سٹینڈرڈز کو بعض دفعہ بہانہ بنا کے جو بڑے ممالک ہیں، سپر پاورز ہیں بالخصوص امریکہ اور یورپ اور اس طرح کے، وہ بعض دفعہ ان معیارات کو بہانہ بنا کر دوسرے ممالک کا استحصال بھی کرتے ہیں۔ وہ کون سے چار معیارات ہیں؟ ان میں سے ایک بڑا معیار جو ہے وہ ہیومن رائٹس ہے، انسانی حقوق کی بات ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑا معیار جو قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں فریڈم آف وائس، آزادی اظہار ہے۔ تیسری بات جو وہ کہتے ہیں وہ ڈیموکریسی ہے۔ چوتھی بات جو وہ کرتے ہیں وہ سول رائٹس ہیں، جو سماجی حقوق ہیں یعنی شہری حقوق ہیں۔ اب ان چار سٹینڈرڈز کو دیکھ لیں، جو پہلے تین ہیں یہ تو بالخصوص عالمی اداروں کے اندر بھی ان پہ باقاعدہ اصول و ضوابط، کنونشنز، چارٹرز موجود ہیں۔ انسانی حقوق کے عنوان کا چارٹر موجود ہے عالمی سطح پہ، آزادی اظہار رائے کے عنوان سے موجود ہے، اور جمہوریت کے عنوان میں۔ اب یہ کم از کم یہ اگر شہری حقوق سے ہم وقتی طور پہ اگر اس کو ایک سائڈ پہ بھی رکھیں تو یہ جو تین ہیں جو عالمی اداروں میں بھی ریکمینڈڈ ہیں، ان اصولوں کو ذرا سعودی عرب پہ لاگو کر کے دیکھتے ہیں اور پھر ان اصولوں کو کل کے اس واقعے پہ لاگو کر کے دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کس کس کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ کیا سعودی عرب میں انسانی حقوق ہیں؟ کیا وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلنس ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ صرف 81 افراد آج کے نہیں ہیں بلکہ اس سے پہلے سینکڑوں اس طرح کے کیسز ہیں جو ان کو پھانسی دی گئی ہے، شہید باقر نمر سے لے کے، اور اس طرح کے کتنے مخالفین ہیں جو آل سعود کے ذاتی مخالف ہیں، اسٹیٹ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اس طرح کی سزا دی گئی ہے، اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس پہ کوئی دوسرا سوال بھی نہیں اٹھ سکتا کہ یہ اس پہ کوئی گنجائش نہیں۔ فریڈم آف وائس کی آپ بات کرتے ہیں، وہاں سے کوئی بات کوئی شاہ کے خلاف، آل سعود کے خلاف، حکومت کے خلاف، دربار کے خلاف اگر آواز اٹھا کے تو دیکھے اگلے دن وہ غائب ہوگا، کسی جیل میں پڑا ہوگا یا کہیں کسی پھانسی گھاٹ میں پڑا ہوگا۔ لیکن اس پہ بھی جو ہے عالمی سٹینڈرڈز ہونے کے باوجود کیا کیا جاتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تیسری چیز جمہوریت کی بات ہے، جمہوریت کی جیم بھی جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی بڑی طاقتیں امریکہ ہو، یورپ ہو، دوسرے جو ممالک ہیں، ان سب کو عزیز جو ہے وہ آل سعود ہے، ان سب کو عزیز ہے سعودی عرب۔ سعودی کنگڈم کے بارے میں کبھی کسی عالمی ادارے میں اس طرح کی کوئی بات آئی ہے؟ کبھی سیکیورٹی کونسل نے کوئی قرارداد پاس کی ہو؟ کبھی جنرل اسمبلی نے کوئی بات کی ہو؟ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کبھی کبھی گاہے بگاہے بولتی رہتی ہیں۔ تو اب بھی یہ جو 81 افراد جن کو پھانسی کے گھاٹ چڑھایا گیا ہے، جن کو موت کی سزا دی گئی ہے، اس پہ بھی عالمی برادری سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے۔ لیکن وہ حریت پسند تنظیمیں، وہ جو حقیقت میں انسانی حقوق کے احترام کی بات کرتے ہیں، جو اظہار آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں یا جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہ یقیناً عوام توقع رکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ مفاد پرست عالمی طاقتیں، عالمی ادارے، ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام زاویہ نگاہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہمارا ای میل، ہمارا ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir.
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں. محبوب رسول پیلی ہے، محبوب اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی.
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین، اب وقت ہوا ہے پروگرام صبح امید کا، جس میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے گفتگو ہوگی. اس کے بعد آپ سامعین تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور صبح کی نشریات آج کے دن کی دعا پر اختتام پذیر ہوگی. میزبان حسین تقوی کو پروگرام کے اس حصے میں اجازت دیجیے. خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پہلے پروگرام صبح امید، اس کے بعد پیش کیا جائے گا یادوں کے جھروکے. تو سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر انسان کی عقل اس کی دوست اور جہالت اس کی دشمن ہوتی ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے پروردگار عالم نے 124,000 انبیاء کو اس سرزمین پر بھیجا، جنہوں نے خدا کے حکم سے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اور خدا وند عالم کی معرفت کرائی۔ انبیاء کی تاریخی حیثیت و اہمیت اور کردار، ان کے مثبت اثرات اور تعمیری اقدامات جو انہوں نے ادا کیے یا تہذیب و تمدن کے لیے ان کی خدمات، کسی فرد بشر سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ انبیاء تاریخ بشریت کے بزرگ ترین مسلح اور دلسوز و دردمند رہبر ہیں، جنہوں نے بشریت کو اس کے کمال و سعادت اور نجات کی آخری منزلوں تک پہنچانے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے ہزاروں مسائل و مشکلات کا سامنا کیا، مصائب و آلام کو برداشت کیا، نیز اپنی امتوں کی اذیت و آزار رسانیوں کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور اس طرح تاریخ و معاشرے میں عظیم تبدیلیاں لانے میں کامیاب ہوئے۔ تاریخ کے مطالعے سے اس حقیقت تک دسترسی حاصل کی جا سکتی ہے کہ گزشتہ انبیاء رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کے بارے میں بشارت دے چکے تھے۔ تاریخی کتابوں کے علاوہ قرآن کریم میں بھی اس سلسلے میں بہت سی آیتیں موجود ہیں۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے، جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں اپنے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا اور اپنے بعد کے لیے ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہے، لیکن جب آپ معجزات لے کر آئے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کتاب کا ایک گروہ آپ کے انتظار میں روز و شب شمار کرتا تھا۔ اس گروہ کے پاس آپ کے بارے میں واضح و روشن دلائل اور نشانیاں موجود تھیں۔ قرآن آواز دے رہا ہے، حتیٰ یہ افراد مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ایک فرزند رسول ہوگا جو گزشتہ انبیاء اور توحیدی ادیان کی تصدیق و تائید کرے گا، اور ان کے پاس خدا کی کتاب آئی ہے جو ان کی کتاب توریت کی تصدیق بھی کرنے والی ہے، اور اس کے پہلے وہ دشمنوں کے مقابلے میں اسی کے ذریعے فتح بھی طلب کرتے تھے، لیکن اس کے آتے ہی منکر ہو گئے، حالانکہ اسے پہچانتے بھی تھے۔ تو اب کافروں پر خدا کی لعنت ہے۔ اگرچہ بعض یہودی و نصارہ علماء و دانشمند اپنے شیطانی اور نفسانی مفادات کی خاطر دین اسلام کو قبول کرنے سے کتراتے تھے، پھر بھی بعض دوسرے یہود و نصارہ علماء دانشمند انہیں پیشنگوئیوں کی بنا پر آن حضرت پر ایمان لے آئے تھے۔ قرآن کریم ان کے صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا ہمارا نام بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل کر لے۔ قرآن کریم اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شناخت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں فرماتا ہے، کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اسے جانتے تھے؟ غور طلب نقطہ یہ ہے کہ اس طرح کی بشارتوں کو موجودہ تورات و انجیل سے غائب کرنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود ان کتابوں میں اب بھی ایسے اشارے پائے جاتے ہیں جو طالبان حق پر اتمام حجت کے لیے کافی ہیں۔ یہی اشارے اور بشارتیں اس بات کا بھی سبب بن گئی ہیں کہ واقعی طور پر حق کی جستجو کرنے والے یہودی و عیسائی علماء ہدایت پائیں اور دین مقدس اسلام کے گرویدہ ہو جائیں۔ قرآن کریم نے اس بات کو صریح طور پر بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی صورت میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اس طرح بشارت دی ہے، انہی میں سے رسول بنا کر بھیجنا جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو عزت و حکمت والا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رئیس حیدر صاحب، کوپا گنج مئو یو پی ہندوستان سے تحریر کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام کی مثال نہیں، اچھے پروگرام، عمدہ معلومات اس کی شان و علامت کی پہچان ہے۔ ریڈیو کے تمام پروگرام چاہے سیاسی ہوں یا مذہبی یا سماجی، سب کے سب معلومات کا خزانہ اور صداقت پر منحصر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ریڈیو تہران پابندی سے سنتے ہیں اور ایک دوسرے کو سننے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ میں آپ سب کو اس عظیم خدمت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، خدا آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم جناب رئیس حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص زندگی بسر کر رہا تھا، اس کی جوانی ڈھل گئی، اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اس نے جوانی کے دور میں بہت زیادہ محنت و لگن سے کام کیا تھا اور بہت زیادہ مال و ثروت بھی جمع کر لیا تھا۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ موت کے دہانے پر پہنچ گیا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بیماری کی خبر ملی تو آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر عرض کی، اے رسول خدا، میں نے بہت زیادہ زحمتیں برداشت کر کے یہ مال و دولت جمع کی تھی، آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر مجھے موت آ جائے اور میں اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں تو آپ میرے یہ تمام اموال کو راہ خدا میں خرچ کر دیجئے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی تمام دولت و ثروت کو خدا کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ایک شخص جو اس واقعے پر محو حیرت تھا، اس نے کہا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت ہے اور اپنے مال و دولت کے ذریعے جنت خرید لیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر سے ایک خرما اٹھایا اور پھر اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اے رسول خدا، یہ تو ایک خرما ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ مرنے والا اپنی زندگی میں ایک خرما بھی راہ خدا میں انفاق کر دیتا تو ان تمام دولت و ثروت سے بہتر ہوتا جو اس نے مرنے کے بعد خرچ کرنے کے لیے مجھ سے کہا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 اسفند، 11 شعبان اور 14 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ شعبان سن 33 ہجری قمری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت علی اکبر علیہ السلام کی مدینہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے۔ آپ نے سن 61 ہجری قمری میں اموی حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ عاشور کے دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والی یزیدی فوج سے دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ گیارہ شعبان سن 529 ہجری قمری کو ایران کے عظیم عارف اور شاعر سنائی غزنوی کا غزنی میں انتقال ہوا۔ انہوں نے نوجوانی میں کچھ عرصہ بادشاہوں کی مدح سرائی کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہوں نے یہ روش ترک کر دی اور عرفان کی طرف مائل ہوئے۔ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے ظالم اور جاہر حکمرانوں پر تنقید کی۔ سنائی ان شاعروں کی صف میں شامل ہیں جنہوں نے فارسی شاعری کے اسلوب میں تبدیلی اور تنوع پیدا کیا۔ سنائی غزنوی کی مشہور ترین کتاب حدیقۃ الحقیقہ ہے، جو انہوں نے مثنوی کے قالب میں تحریر کی ہے۔ اس کتاب میں اخلاقی و عرفانی افکار و نظریات کو بیان کیا گیا ہے۔ الہی نامہ، کارنامہ بلخ اور طریقۃ التحقیق ان کی دوسری کتابیں ہیں۔ چودہ مارچ سن 1879 عیسوی کو 20ویں صدی کے عظیم ماہر طبیعیات اور ریاضی داں البرٹ آئنسٹائن جرمنی میں پیدا ہوئے۔ آئنسٹائن نے سن 1905 میں سوئٹزرلینڈ کی شہریت اختیار کی اور اسی برس 3 مقالے شائع کروائے۔ ان میں ہر مقالہ علم طبیعیات کے ایک نئے شعبے کی بنیاد قرار پایا۔ سن 1921 میں ان کو طبیعیات میں تحقیقات کی بنا پر نوبل انعام دیا گیا۔ آئنسٹائن کو ایٹمی دور کے عظیم دانشوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے نظریات نے ایٹمی تحقیقات پر بڑا گہرا اثر چھوڑا ہے۔ ان کی تحقیقات کا نتیجہ ایٹم بم بنائے جانے کی صورت میں برآمد ہوا، جس کا ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایٹمی انرجی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو اور اس سے غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ آئنسٹائن کا 1955 میں انتقال ہو گیا۔ 14 مارچ سن 1945 عیسوی کو ڈی این بی این فو کی اہم اور تاریخی جنگ شروع ہوئی جس نے ہندو چین میں فرانسیسی سامراج کے مستقبل کا فیصلہ کیا۔ اس جنگ میں ویت من کی فوجوں نے جو ویتنام کی آزادی کے لیے لڑ رہی تھیں فرانسیسی فوجیوں پر، جنہوں نے ڈی این بی این فو کے مضبوط اور بظاہر ناقابل تسخیر قلعے میں مورچہ سنبھال رکھا تھا، حملہ کیا۔ بالآخر اسی سال مئی کے مہینے میں فرانسیسی فوج کے کمانڈر جنرل ڈی کاسپری نے ہتھیار ڈال دیے اور یوں یہ جنگ ویت من کی کامیابی پر منتج ہوئی۔ اس طرح ویتنام پر فرانس کا سامراجی تسلط ختم ہو گیا۔ تیئیس عیسوی سن 1340 ہجری شمسی کو عظیم عالم دین اور ایران کی مشہور معاصر سیاسی شخصیت آیت اللہ سید ابوالقاسم کاشانی نے وفات پائی۔ آیت اللہ کاشانی نے درجہ اشتہاد پر فائز ہونے اور ایران سے رضا خان کے فرار کے بعد برطانوی سامراج کے خلاف وسیع پیمانے پر جد و جہد کا آغاز کیا، جس کی بنا پر ان کو کئی سال کی قید ہوئی۔ رہائی کے بعد تہران کے عوام نے آیت اللہ کاشانی کی قدردانی کرتے ہوئے ان کو پارلیمنٹ کا رکن منتخب کیا۔ عوامی جد و جہد اور آیت اللہ کاشانی کی جانب سے ڈاکٹر مصدق کی حمایت کیے جانے کی بنا پر ایران کی تیل کی صنعت کو قومی آیا گیا۔ آیت اللہ کاشانی ہمیشہ باطل حکومت کی مخالفت کرتے رہے، جس کی بنا پر شاہ کے کارندوں نے آپ پر پابندی لگا دی۔ آخرکار یہ مرد مجاہد 23 عیسوی سن 1340 ہجری شمسی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ چودہ مارچ سن 1978 عیسوی کو سہونی فوج نے تل ابیب کے مضافات میں فلسطینی مجاہدین کی کارروائیوں کو بہانہ بنا کر لبنان پر حملہ کر دیا۔ سہونی فوج نے اپنی اس جارحیت میں بے گناہ لبنانی شہریوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا اور اس نے دریائے لیتانی تک جنوبی لبنان پر قبضہ کر لیا۔ اس حملے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد نمبر 425 پاس کر کے جنوبی لبنان سے سہونی فوج کے فوری انخلا کا مطالبہ کیا اور اس علاقے میں امن فوج روانہ کی۔ اس کے باوجود سہونیوں نے جنوبی لبنان سے نکلنے سے پہلے اس علاقے میں سعد حداد کی قیادت میں اپنے ایجنٹوں کا ایک ملیشیا گروہ تشکیل دیا۔ سہونی حکومت نے سن 1982 میں ایک بار پھر جنوبی لبنان پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، مگر لبنانی عوام کی مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں سن 2000 میں اسے جنوبی لبنان سے ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنے کے بعد نکلنا پڑا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية ذن قود كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن